الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل صباحا بعدما أوحى إلي وعلمني الوضوء والصلاة جميعا، أخرجه بعض أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. خیال ہوا کہ طہارت اور صلات سے متعلق میں ضروری باتیں عرض کر لوں. آسمانی مذاہب میں طہارت پر بڑا زور ہے کہ آدمی پاک صاف رہے، تو یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس پر کوئی احکام تو نافذ نہیں ہوتے، لیکن اسلامی تربیت اور تعلیم کے پیش نظر اس کو نہلایا جاتا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ پاک کلمہ سنے، اس کو پاک منہ سے پاک کلمات کے ساتھ تحنیق یعنی گٹھی دی جاتی ہے تاکہ اس کی خصلتیں شیرین اور زرین رہے. اور یوں اسلام اپنی تعلیمات کا آغاز کرتا ہے. جب بچہ 7 دن کا ہونے لگتا ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ ہوتا ہے. 4 امور ہیں لڑکے کے، 2 بکرے لڑکی کا 1، بال اتارے جاتے ہیں قربانی کے بعد، اور وہ سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء و مساکین کو دیا جاتا ہے. نام کا اعلان ہوتا ہے، اسلامی طرز سے نام رکھا جاتا ہے کہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا. اگر کسی عذر سے نہ ہوا تو 14ویں دن ورنہ 21ویں دن، اس کے بعد عقیقے ختم ہو جاتے ہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ کسی بھی عمر میں جا کے عقیقے کے بدلے میں کچھ بکرے کاٹے جائیں، خاص کر جن کو یہ خیال ہو کہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہے. علامہ علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر میں نبوت کے بعد بکرے کاٹے اور فرمایا یہ میرے عقیقے کے، پھر فرمایا میں تو جاہلیت میں پیدا ہوا تھا اور والد کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، فمن اق عنی، میرا عقیقہ کس نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. اس سے حنابلہ اور ظاہریہ نے استدلال بھی کیا ہے کہ شاید عقیقہ وجوب کے درجے میں ہے، اور جمہور امت کے نزدیک استحباب ہے، اور حنفیہ کے نزدیک اور بھی احون ہے. کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ بلیات آتی ہے، مصائب و شدائد آتے ہیں، تو کچھ اذان سے دور ہوتے ہیں کیونکہ اذان فی اذن المولود دفع بلیات کا باعث ہے. جس جگہ اذان ہوتی وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور کچھ پاک آدمی مقدس انسان کی آمد سے یا اس کی تحنیق سے بچے میں طاقت توانائی آ جاتی ہے ضرر رساں چیزوں کا مقابلہ کرنے کی. مریم بی بی کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے دعا کی تھی انی اعیذها و ذریتها من الشیطان الرجیم. حدیث شریف میں ہے اس کی برکت سے بی بی مریم کو اور ان سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے سوئی نہ چبا سکا، ورنہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو سوئی چبوتا ہے، اپنا نشان لگاتا ہے تاکہ بعد میں وہ آئے اور چھڑخانی کرے اور وہ کچھ کہہ نہ سکے. الا مریم وابنہا، لیکن مریم بی بی اور اس کا بیٹا ان کی نانی کی دعاؤں سے بچ گئے. پتہ چلتا ہے کہ دعائیں بھی سفرن حضرن پہلے اور بعد میں ہر وقت نہایت مؤثر ہیں. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، بڑے بڑے نظام میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ایسی بہترین دعائیں ہو جاتی ہیں. کہ دعا ذکر سے افضل ہے. ایک آدمی اللہ اللہ کی ضرب میں لگاتا ہے اور دوسرے دعاؤں میں لگا ہوا ہے. محدثین کہتے ہیں الدائی افضل من الذاکر، دعا مانگنے والے میں عاجزی بہت زیادہ ہے، پریشانی اور غم بہت ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعائیں ذکر کی، آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، نوح علیہ السلام کی دعا رب انی مغلوب فانتصر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، زکریا علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایوب علیہ السلام کی دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم وقت دعا و دعا تھے، مسجد داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، صفوں میں بیٹھتے وقت اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، مسجد سے نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، جوتا پہنتے وقت، کپڑا پہنتے وقت اللہم بقوتک و بحولک، لا بقوتی ولا بحولی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوة، طہارت خانے جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، باہر نکل کر کے غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذهب عنا الذوا عافانی، بیوی سے ملاقات کرتے وقت اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دعاؤں کے بعد کی دعا، نمازوں کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و علی کل شیء قدیر. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بہت زیادہ طاقتور اور مؤثر ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر آن ہر گھڑی دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، وہ جو آدمی نے دعا کی اللہم اصبرنی، خدایا صبر دے، آپ نے کہا ہاں صبر تو مصیبت کے بعد ہوتا ہے. سألت اللہ البلاء فاسأل العافیہ, مصیبت کی دعا کر لی, جلدی عافیت مانگو. اور وہ آدمی جو دعائیں مانگ رہا تھا, یا اللہ سفید جنت دے, وہ باغ والی جنت دے, چار نہر والی جنت دے, اوپر والی دے, نیچے والی دے, آپ بہت زیادہ اس پر ناراض نظر آ رہے تھے. اتنے میں اس نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, ایسے خوش ہو گئے, ایسے خوش ہو گئے, چہرے انور پر تبسم تقسیم ہو گئے اور مسکراہٹ ظاہر باہر ہوئی. آپ نے کہا ماشاء اللہ, اجادا و بلغ المرادا, واہ واہ کیا خوب دعا کی, جو بھی مانگا آپ سب ملے گا. عفے سے آپ بہت خوش ہوتے تھے کہ لوگ عافیت مانگے. اللہم عافنی فی بدنی وفی جسدی وفی مالی وفی اولادی, میرے جسم میں عافیت رکھے, میری اولاد میں, میرے مال و دولت میں, میرے اوقات میں, خدا عافیت ہی عافیت عطا فرما. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہ آپ عفو کو بہت پسند کرتے اور خود بھی معاف کرتے, مجھے بھی معاف فرما. اور جب معافی دے دے تو پھر دو چیزیں اور چاہیے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, جنت دے دے اور جہنم سے مجھے بچائے. وہی جب کوئی شک کہے کہ میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف ہے, تو آپ دعا فرما لیں, یا اللہ اس کو صحت دے, یا اللہ اس کی مالی تکلیف ہے دور کر دے. وہ کہتے جی تعویذ دے دیں. یہ عجیب تماشا ہو گیا, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کیا کیا کرنے لگ گئے. تعویذ کون سے نبی نے لکھی ہے, کون سے پیغمبر نے امت کو کہا ہے کہ یہ تعویذ یاد کر لو. جان چھوڑانے کے لیے مولوی صاحبان نے کوئی ایسا ایسا کر کے, اور کوئی آدمی آیا کھڑا رہا تھا, ایک مولوی صاحب کاغذ پہ لکھنے لگے تو وہ چلا گیا. بعد میں آیا جی بڑی مہربانی آپ نے مانا نہیں, لیکن جب لکھا تو کام ہو گیا. مولوی صاحب آس پڑا, کسی نے کہا کیا لکھی دیا ہے, کاغذ اس کے پاس ہے لے لو. اس کے اوپر لکھا مجھے تعویذ لکھنا آتا نہیں ہے, یہ شیطان آدمی مانتا نہیں, اس سے اس کا کام ہو گیا. آپ اس کو ہزار بار کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے کسی بھی امتی کو تکلیف ہو جائے, دنیا کی یا آخرت کی, وہ اچھی طرح وضو کر لے اور دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لے اور صلاۃ حاجت کی دعا مانگ. وہ کہے کوئی وظیفہ تو دے دے. اور یہ جو رسول اللہ کا دیا ہوا عمل ہے, اس سے بڑھ کر کون سا عمل قیامت تک آئے گا. آ جاتے ہیں غم اور صدمے لے کر تو ہمیں بھی غمگین کر دیتے ہیں, اور ہم دعا کر لیتے ہیں, اس کا کام ہونے لگتا ہے, لیکن وہ اس میں ٹانگ اڑا لیتا ہے کہ جی کوئی وظیفہ دے دیتے اور کوئی کلام دے دے, کوئی یہ کر لے وہ کر لے. مولانا اشرف علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی, اس میں تعویذ ہے, اور یہ بخار کی تعویذ ہے, یہ بچہ نہ ہونے کی ہے, یہ عمل محفوظ رکھنے کی ہے. حضرت مولانا نے لکھا ہے میری طبیعت نہیں ہے, لوگوں سے تنگ ہوں, فرمایا میری طبیعت نہیں مان رہی ہے. اہل التوحید و سنہ کے ہاں تعویذ بازی نہیں ہے, پسند نہیں کر دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ استاد محترم دم کرتے تھے تعویذ سے معافی مانگتے تھے, تعویذ آویز نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. دعاؤں پر بہت زیادہ توجہ دیا کرے. میں اکثر آج کل کہنے لگا ہوں کہ ایک حقیقت دعا ہے. حقیقت دعا کا مطلب پھر یہ کہ آدمی سوتا نہیں ہے جب تک کام نہ ہو جائے. اور کہیں جاتا بھی نہیں. کبھی بکرے کاٹے گا, کبھی گائے کاٹے گا, کبھی رات بھر نفلے پڑے گا, قرآن شریف پڑے گا, اللہ تعالیٰ سے لے کے رہے گا. یہ حقیقت دعا ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. ایک رسم دعا ہے, دعا کرتی جی دعا کرتی اللہ ہوگا, دعا کرتی دعا اللہ ہوگا. یہ رسوم ہے, یہ بھی ہونا چاہیے تو کم از کم وجود دعا برقرار ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے بڑے علماء ہیں اور ہمارے اپنے ہیں اور ہم ان کے ہیں. کوئی مر جاتا ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی مر گیا, جی مر گیا, افسوس ہوا, افسوس ہوا. کیا افسوس ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف بھوک ہڑتال کرنا ہے کیا؟ یہ نہیں کہتے کہ دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے یا اللہ اس کی بخش فرمائے. اور حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے تو اپنے بھتیجے ابو موسیٰ اشعری سے کہا, اقرا منی السلام علی الرسول وقل له ان یغفر لی. پیغمبر کو سلام کہے اور کہے دعا کرے میرے لیے. ابو عامر کی شہادت کے بعد ابو موسیٰ اشعری جب مدینہ منورہ پہنچا اور ابو عامر کی شہادت کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور یہ بھی کہ حضرت آپ کو سلام کر رہے تھے اور دعا کی درخواست کر رہے تھے. فطلب ما ان, آپ نے پانی منگوایا, وتوضا وضوءا, وضو فرمایا, ثم رفع يديه, پھر ہاتھ اٹھائے, اللهم اغفر لعامر, یا اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما, واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة, اللهم اغفر له, قل له وجل له, یا اللہ اس کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما, اور قیامت کے دن لوگوں سے اس کو اونچا رکھ. باقاعدہ ہاتھ اٹھائے گئے ہیں مغفرت کی دعا میں, تعزیت کی دعا میں. اہل حق مسلک سے بعض بھول چوک ہو رہی ہے, اس پر بہت زیادہ دلی دکھ ہے مجھے. کہیں میت ہو جاتی ہے, والد صاحب فوت ہوئے تھے, علماء تشریف لاتے تھے, ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہم ان کو کہتے تھے حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. بخاری شریف قریب میں رکھی تھی میں نے, نشان لگایا ہوا تھا, فتح الباری, عمدۃ القاری, لامع, اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے دعائیں مانگی. تو اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. کیا افسوس ہوا؟ دعا کرے نا, کیا افسوس افسوس کر رہا ہے؟ جو کام کی بات ہے وہ نہیں کر رہا ہے. آپ کو کہنا پڑے گا کہ حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ. کمزوری ہے بہت زیادہ, تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. ایک بہت بڑے فقیہ اور عالم یہاں کراچی میں مرے تھے. بیٹے اپنے نالائق تھے اور غلط لوگ سب ہم چیزوں پہ قابض ہو گئے. تو وہاں جاتے وقت ایک بڑے عالم میرے ساتھ تھے, انہوں نے مجھے کہا وہاں جا کے کیا کریں گے, یہ لوگ تو دعا نہیں کرتے. میں نے کہا حدیث میں دعا ہے یا نہیں؟ کہا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں؟ جب ہم وہاں گئے ہم نے کہا دعا کریں, تو ہمیں دیکھ کے دعا کرنے لگے. کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں مجھے کسی نے کہا آپ کے جانے کے بعد جتنے بھی آئے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. میں نے کہا سب غلطی پر ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہادی اور مہتدی ہے, انہوں نے وفات پر ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی. قبر پر بھی تدفین کے بعد جب دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تدفین پر ہاتھ بھی اٹھائے اور سب کو کہا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, ابھی اس سے فرشتے پوچھنے والے ہیں اور اس کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ. اور ویسے بھی کوئی قبرستان چلا جائے یا قبرستان سے گزرے تو دعا میں ہاتھ اٹھانا مناسب ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالاثر. تم پر خدا کے سلام اور رحمت ہو، ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت مانتے ہیں. تم آگے چلے گئے اور ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں. اور پھر ہاتھ اٹھانا، مسلم شریف کتاب الجنائز صفحہ 113 لکھا ہے، فرفع یدیہ ثلاث مرات. آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور بقیع میں جتنے صحابہ مدفون تھے ان سے ایسی گفتگو کی جیسے آپ ان سے رخصت لے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، آپ ہم کلام ہو گئے ان سے، اور آپ نے کہا بس میں آنے والا ہوں، کچھ دن باقی ہے اور قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ اٹھوں گا اور تمہیں اللہ تعالی سے بخشواؤں گا. تم نے بڑے جہاد اور قربانیاں کی ہے مجھ پہ اعتماد کر کے، اس کا صلہ خدا تمہیں قیامت میں دے گا. اور صحابہ کہتے ہیں جنت البقیع کی دعا کے بعد آپ کا چہرہ انور متاثر ہوتا تھا، اور ان دعاؤں کا اور وہاں تشریف لے جانے کا وفات تک اثر رہا ہے. آپ بہت زیادہ ہنستے نہیں تھے اور فکر مند رہتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ سفر شروع ہو چکا ہے. اور آپ جب ممبر پر خطبہ دیتے تھے تو صحابہ کہتے کانہ یودعونا، ایسا لگتا تھا اجازت لے رہے ہیں، آخری خطاب ہے، آخری خطبہ ہے. آپ تمام وہ ہدایات دیتے تھے جو قیامت تک کام آنے والی ہے. صحابہ سے کہتے تھے مجھے غور سے سنو، شاید مجھے پھر موقع نہ ملے اور شاید آج کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو. میں تم کو جو دین لے کے آیا ہوں وہ خدا کی طرف سے، مجھے میرے رب نے جیسے کہا ایسے ہی پہنچایا، اس میں میں نے کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی ہے. تم اس پر قائم رہو، میں میدان محشر میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں اللہ تعالی سے بخشوا کے جنت ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ کے تمام مختلف خطبوں کے خلاصے یہ نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو بیماروں کے لیے بھی دعا آئی ہے، آپ بیمار کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے کہا شفاؤن و طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاؤ گے، گناہ دل جائیں گے. تو وہ کراہ رہے تھے، آپ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اور وضو سے جو بچا ہوا پانی تھا وہ اس بیمار پہ ڈالا، اس کے سر اور سینے پہ چھڑکا، اس کو بالکل آرام آ گیا. شفا و طہور انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ بیمار کے پاس جا کے اچھا کلام کرے تسلی اور تشفی کا. جتنا بھی بڑا مرض ہو آپ قطن اس کی بڑائی نہ ذکر کریں، آپ اللہ کی بڑائی ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کامل ہے، وہ جب چاہے اور راضی ہو جائے، بڑے سے بڑی بلا و مصیبت وہ ٹالتا ہے. اور ایسی کون سی تکلیف ہے اور مرض ہے جو خدا کی قدرت سے باہر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اور اس کو توبہ و استغفار وغیرہ کی تلقین کرے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تخفیف ہوتی ہے، کنسیشن ہوتا ہے، کم محنت پر زیادہ اجر دیتا ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر، ارکان کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے تو اشارے سے، تفصیلی نماز نہیں پڑھ سکتے صرف فرض نماز پڑھ لے. اور خدا نخواستہ اگر ایسی کیفیت ہونے لگی تو اس کو تسلی دے دے کہ اگر آپ صحت مند ہو گئے تو یہ نمازیں دوبارہ پڑھ لیں گے، اور اگر صحت مند نہیں ہوئے تو آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. ایک نماز کا اتنا فدیہ بنتا ہے جتنا ہم فطرانہ دیتے ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک روزانہ 6 نمازیں وتر مستقل نماز ہے، اس کا بھی فدیہ ہے. کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور نہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ فدیہ دے سکتا ہے نماز کا بھی اور روزوں کا بھی. جتنا بھی کوئی گناہگار ہو، تکلیف گزاری ہو، تو آپ اس کو خدا کی رحمتوں کی طرف متوجہ کرے اور کہے کہ وہاں نجات اور بخشش کا معاملہ خدا کے فضل و احسان سے وابستہ ہے. اور بنیادی باتیں اس سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ایمان و اسلام دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے ہم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اور ہم دین اسلام پر ہے اور آپ دین اسلام پر سفر کرنے والے ہیں. کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس کو لکھا ہے نووی نے شرح صحیح میں اور ابن قیم نے زاد المعاد میں کہ ان کو آخرت کی تکلیفیں نہ دلائے، راحت یاد دلائے کہ انشاءاللہ ایمان کی وجہ سے اور کلمے کی وجہ سے پیغمبر اسلام شافع و مشفع ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. آگے وہ جانے اس کا خدا جانے، آپ تسلی اور تشفی کے کلمات ادا کر لیں. مناسب وقت ہو تو بیمار کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کر لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت لاڈ و ناز کے مقام پر ہوتا ہے کہ جب آپ دعائیں مانگے تو ہمارے لیے بھی کر لیں. مناسب ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے کوئی گلدستہ، کوئی پل فروٹ یا اس کی کوئی چاہت کی چیز اس کو مہیا کرے. صرف زبانی کلامی عیادت تو ایسی روح کی سوکھی ہے، خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ دریافت کر لے کہ کوئی علاج معالجے میں تعاون کر سکتا ہوں تاکہ اس کی دلبستگی ہو جائے. حدیث میں ہے حضرت ایک صحابی کی بیماری پر تشریف لے گئے، اس سے پوچھا ایش تشتہی کیا چاہیے، اس نے کہا کہ میدے میں اور گھی میں تلا ہوا پراٹھا، منہ کا مزہ خراب تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ پراٹھے کہاں ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا رابخ ایک جگہ ہے مدینے اور مکے کے اندر، بہت دور جگہ ہے، رابخ کے پاس ایک پراٹھے والا ہے بہت زبردست بناتا ہے. آپ نے ان کو پیسے بھی گن کے دیے اور ابو طلحہ کو کہا گھوڑا دے دو، اور وہ چلا گیا اور وہاں سے گرم گرم پراٹھے لے آیا اور اپنے سامنے اس بیمار کو کھلایا. صرف ہنسنا نہیں ہے، اپنے شکل دیکھو کہ آپ میں بھی ایمان ہے، کسی دکھے ہوئے کا اتنا خیال رکھنے کا جذبہ آپ میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں. پیغمبر صاحب الفرش الی العرش، صاحب القرآن جن اور انس کے لیے مبعوث، اور ایک دکھے ہوئے کا اتنا خیال کرتے، اور آپ نے فرمایا بیمار کوئی چیز مانگے مت روکو، اللہ کے حوالے کرو. اور جب کسی نے کہا کہ یہ تو ٹھنڈا پانی مانگ رہا ہے اور طبیب منع کرتے، آپ نے کہا طبیب کو رہنے دو، اللہ کے حوالے کرو، ٹھنڈے پانی سے بخار کم ہو جاتا ہے. اب لوگ پٹیاں رکھتے یا نہیں، ایسا بخار تھا کہ طبیب نہیں سمجھا، وہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اس میں ٹھنڈا پانی مفید ہے، پی سکتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا العیادت ولا فواق النہ کا کم وقت کے لیے جایا کرو، ہو سکتا ہے وہ فریاد میں ہو، آپ کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ درخواست کرے کہ آپ بیٹھے، اور آپ ان کے ایسے قریب اور عزیز دوست ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے ان کو آرام ملتا ہے تو پھر زیادہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. کوئی عذر مانے نہ ہو تو ان کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اور کچھ کلمات خیر و برکت پڑھ لے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. خیر اور تسلی کے کلمات اس کو ادا کرے. یہ خیال نہ کرے کہ مجھے بیماری لگ جائے گی, یہ خیال رکھے کہ بیماریاں خدا کے حکم کے بغیر نہیں لگتی. اصل حکم اللہ تعالی کا چلتا ہے, اس سے زیادہ ڈرا کرے, چیزوں سے کم ڈرا کرے. مرد عورتوں کی عیادت کر سکتا ہے, مرد مرد سے پوچھ لے کہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت کیسی ہے, اور عورت مردوں کی عیادت کر سکتی ہے. خاتون خانہ سے جا کے پتہ کرے گی کہ آپ کے شوہر کی طبیعت ناساز تھی, آج کل کیسے ہیں. یہ معاشرتی آداب ہے, اس سے دلبستگی پیدا ہوتی ہے, ان کو سہارا ملتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے. لوگ قریب قریب مکانات بنا کے شہر اور محلے اس لیے آباد کرتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف ہوگی تو میں جو دوڑوں گا, جب اس کو پریشانی ہوگی ہم سارے مل کے جائیں گے. اس لیے معاشرہ بناتا ہو, اس لیے آبادی پر لوگ خوش تھے اور جنگلوں سے پناہ مانگتے تھے. یہ نہیں کہ آبادیوں میں کیڑے مکوڑے اور درندے اور دہشت وحشت پیدا ہوگا. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین امتی وہ ہے جو دوسروں کے لیے کارآمد بنے. بیمار کے سامنے اختلافی باتیں نہ کی جائے, بدمزگی پیدا ہو جائے گی. جنازے اور میت کے موقع پر بھی ایسا کلام نہ کیا جائے جس میں دورائی ہو. اس کے علیحدہ مقامات سیاسی سٹیج ہوتا ہے. ہر جگہ اپنے نظریے کی تبلیغ مناسب نہیں ہے. جس کی تبلیغ ضروری ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے اور پیغمبر اسلام کی رسالت اور ختم نبوت ہے, قرآن کی آفاقیت ہے. جسے دین نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے, ان باتوں کا بیان قدر و منزلت سے, علم اور عرفان سے, دلیل سے, شوکت علم سے مناسب ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو فیض و فائدہ پہنچے. لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنا اور شر کی باتوں سے منع کرنا نہایت خوش اسلوبی سے, اچھے انداز سے, شیرین اور زرین کلمات سے, کہیں آپ کے منع کرنے سے الجھاؤ پیدا نہ ہو جائے. اس سے بھی پرہیز کرے, شیطان کو موقع نہیں ملنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. ابو طالب بہت بیمار تھا اور اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت آخری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. مشرکین بھی موجود تھے, بڑے بڑے صنادید کفر جسے کہتے ہیں, کفر کے جو سرغنے تھے وہ سب موجود تھے. وہ اپنی باتیں سنانے لگے اور ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور وہ کئی لوگ تھے. ابو طالب بھی ان کے دباؤ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے ملت پر جانا چاہتا ہوں, آخر وقت میں اب میں دین نہیں بدل سکتا. آپ وہاں سے اٹھے باہر نکلے اور اس دوران ابو طالب کا خاتمہ ہوا. بخاری شریف میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی کی آیات نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت آپ اپنی پسند سے نہیں دے سکتے، ہدایت کا دینا اور نہ دینا یہ خدا کی قدرت کا مسئلہ ہے، نبوت کے مناسب میں سے نہیں ہے. آپ نے سمجھا دیا، اس کی قسمت میں ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا. بعض اوقات اعمال بھی مؤثر نہیں ہوتے، ورنہ ظاہری اعمال تو اس کے بہت زیادہ تھے، تربیت بھی کی اور دفاع بھی کیا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کی جاتی، ربنا تقبل منا، اللہ یہ اعمال قبول فرما. قرآن کریم میں ہے کہ ایک جماعت نے اور ان کے کچھ لوگوں نے طہارت اچھی طرح کرنے کا خیال رکھتے تھے. عموماً مسلمان یا تو ڈھیلے استعمال کرتے تھے یا پانی، اس سے استنجا ہو جاتا ہے، لیکن وہ دونوں کا استعمال کرتے تھے، ڈھیلے اور پتھرے کے بعد پانی بھی بہاتے تھے. ان کی تعریف قرآن میں آئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یا ایسے لوگ آباد ہیں جو پاکی پسند ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ان پاکی پسندوں کو پسند فرماتے ہیں. اور اس جگہ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی. مسجد کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی عبادت کی جگہ ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجد خالص خانہ خدا ہے، خدا کا گھر کہلاتے ہیں، لیکن وہ مسجد ایسی تھی کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، کہ یہ مسجد کا نام ہے خالی، یہ ضرر دینے کے لیے ہے، کفر کو پروان چڑھانے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور کسی بڑے ظالم و دشمن خدا اور رسول ابو عامر راہب کے لیے ایک مورچہ بنایا گیا ہے. وارصاد لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ الہی خوش کرنے کا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بالکل جھوٹے ہیں، اور خبردار کہ آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھی. پیغمبر کو کہا لا تقم فیہ ابدا، یہاں نماز نہیں پڑھنی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے سے ہیں اور تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، وہاں نماز پڑھا کریں. بہت سارے مسائل علماء نے اس سے مستنبط کیے ہیں. ایک یہ کہ مسجد کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کا ارادہ ہو، تقابل نہ ہو، تفریق نہ ہو، اضرار نہ ہو. اور مسجد مسجد تب ہوگی جب مسلمانوں کی دینی ضرورت ہوگی. آج کل ایک فرقہ جو ہے جگہ جگہ مکانات خریدتا ہے اور پھر اس میں اپنے وہ شوشے خانے کھولتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں کہ اس طرح مسجد بنتی ہے کیا. اور پھر یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ دو مسجدیں ہیں، ایک پہلے سے ایک بعد میں بنی. یہ جو بعد میں بنی ہے یہ پہلی مسجد کے اوپر اثر تو نہیں ڈال رہی. تفسیر کشاف میں جار اللہ زمخشری نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں گورنروں کو احکامات جاری کیے کہ مسجدیں ایسی بناؤ کہ دوسری بننے والی کی وجہ سے پہلی مسجد کی جماعت کم نہ ہونے ہو جائے، ورنہ یہ مسجد ضرار کے حکم میں ہو. لوگ عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں کرتے، فساد اور تصادم کی نیت سے عبادت کہاں قبول ہوگی. اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی اپنے معارف میں اس جگہ کشاف کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دوسری مسجد اگر پہلی مسجد کی جماعت کو کم کر رہی ہے تو یہ تفرقہ ڈالنے کی وجہ سے اور اس کی تنقیص کی وجہ سے مسجد اسلام نہیں کہلائے گی. اتنی خطرناک بات. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ یہ جس کا ذکر قرآن نے کیا، یہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ تھا یہودی النسل، لیکن کینسرین وغیرہ میں عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں دیکھ کر منہ میں پانی اتر آیا اور عیسائی پادری ہو گیا، اور پھر مدینہ منورہ والوں پر اثر ڈال رہا تھا کہ مجھے مدینہ کا بڑا بنا لو. عین اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر الہی مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد بلے ایسے مومبتیاں اور ایسے دیے ویے کہاں کام کرتے ہیں، اس کا سارا کام بجھ گیا اور وہ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا. ایک دن آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس پیغمبر اور نبی کے ماننے والے ہو؟ تم تمام انبیاء اور مرسلین کے خلاف چل رہے ہو، تم نہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، نہ حضرت موسیٰ کو اور نہ حضرت عیسیٰ کو، میں ان تمام انبیاء کا سچا وارث اور ان کا مسئلہ توحید اٹھانے کے لیے آیا ہوں. آپ کے دلائل سے گھبرا کر اس نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علیحدگی میں مارے. آپ نے کہا اللہم آمین، آپ نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ ایسا ہی کر دے. چنانچہ وہاں سے بھاگا، کینسرین گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقوں کو لکھا کہ تمہیں ایک مسجد کے نام پہ جگہ بناؤ، میں مناسب موقع پر یہاں کے عیسائی بادشاہوں سے مدد مانگ کر لشکر لاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بما اصحاب کے مدینہ میں قتل کراؤں گا. اس مقصد کے لیے مسجد کے نام پر ایک جگہ بنی. والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. عین اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ غزوہ تبوک کے لیے پابرکاب تھے، اس کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی مسجد ہماری مسجد بنی ہے اور بڑی ہم خاص آپ کے لیے بنائی ہے، آپ وہاں نماز پڑھ لیں تاکہ مسلمان وہاں آئے نماز پڑھے. آپ نے کہا اس وقت تو غزہ کا سفر درپیش ہے، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو ضرور آؤں گا. جب واپسی پر آپ اس جگہ پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے کہا یہ ہرگز مسجد نہیں ہے، آپ قطن یہاں نماز نہ پڑھیں. آپ نے دو تین صحابہ کو بیچ کے اس کو جلایا، خاکستر کروایا. ان آیات کی تفسیر میں جمیع مفسرین نے واقعہ نقل کیا ہے. تو دیکھو ایک طرف مسجد جیسے بڑا عمل اور نیت فاسد ہے تو اللہ نے اس کو مسترد کر لیا، اور دوسری طرف استنجے کے ڈھیلے اور استنجے کے طریقہ اور سنت کی ادائیگی میں اتنا اخلاص پیدا ہوا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یا ایسے پاک باز لوگ ہیں جو پاکی پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ان پاکی پسندوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعمال کی قدر و منزلت نصیب فرمائے. طہارت اور صداقت، دیانت و امانت اور ایمان کی پونجیاں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المرتضى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم أخرجه الشيخان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو بيت بن الجراح في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سيد بن زيد في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں نہ ان کے سامنے بیٹھے اور نہ گزرے آواز ہر جگہ پہنچتی ہے نمازیوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بڑا گناہ ہے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے نیند کرنا ضروری ہے نہیں نیند آنا بہتر ہے اگر عشاء کی نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی اور وقت تہجد کا ہو گیا تو تہجد بغیر کراہیت کے درست ہے آگے پوچھا ہے کہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری فلائٹ رات کو جدہ پہنچتی ہے اور ہم حرم میں رات کو پہنچتے ہیں عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تب تہجد کا وقت ہو جاتا ہے ہم تہجد پڑھ سکتے نہیں کیوں نہیں ہے تہجد پڑھے چونکہ آپ نے وتر تو پڑھے نہیں ہے اگر آپ وتر پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے کچھ لوگ اپنی زندگی میں اپنی قبر کو دعا کر رکھتے تھے اور قبر میں اناج بھر دیتے، جیسے کہ مستر ایدی نے اپنا مقبرہ تیار کیا ہوا ہے، سپر ہائی وے پر کیا اپنی قبر کھدوا کر رکھنا جائز؟ بہت سارے بزرگان دین نے اپنی قبر پہلے کھدوائی ہے اور ان میں وہ تلاوت کرتے تھے روزانہ جا کے، یہ نہیں کہ وہاں پر اناج بھرتے تھے، اناج نہ بھرو پھر وہاں تندور لگا لو تاکہ جہنم ویسے بھی بننے والی ہے تو پہلے اسے آگ لگ جائے، شرم تم کو مگر نہیں آئی. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ عمومی قبرستان میں جو مخصوص قبر کھودی جائے گی تو نیت یہی ہوگی کہ مجھ سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو اس کی ہوگی، تو پھر وقف میں تخصیص جائز ہے، اور اگر یہ ارادہ نہ ہو اپنے لیے روکا ہو تو گناہگار ہوگا، کیونکہ وقف میں جو پہلے چلا گیا وہ دفن ہوگا. دو تین ہفتوں سے میرے لیفٹ پتہ نہیں پیٹ کے سر پیٹ کے سائڈ پہ پیٹ کو پیڑ لکھا ہوا ہے، جب با جماعت نماز پڑھتے ہو قرآن سنتے ہو قرآن پڑھتے ہو تب حرارت ساٹھ ہوتی ہے، دل کی حرارت تیز ہو جاتی ہے، کھانا بند کر دو یا کم کر دو، روٹی خور جو ہوتا ہے نا زیادہ خور، اس کی ہر جگہ شاٹ لگی ہوتی ہے. شادی سے پہلے منگنی کی منگیتر کی دیکھنی کیسی ہے، بس پتہ ہونا چاہیے کہ حسین ہے، پتہ آپ کو معلوم ہے، نہ الیک سلیک جائز ہے نہ مل کر دونوں ایک دوسرے کا بیٹھنا جائز. ضعیف حدیث کیسے کہتے ہیں؟ جس کے سند میں یا وجوہ میں کچھ کمی ہو. ضعیف حدیث کی مثال جیسے بیمار آدمی، اور موضوع حدیث کی مثال جیسے مرا ہوا. جو فرق مرے ہوئے اور بیمار کا ہے وہی فرق حدیث موضوع اور ضعیف کے ہے. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھنا جائز ہے، بخاری شریف میں ہے کہ بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں. سعدیہ کی نفقہ زید پر واجب ہے، لیکن عمر نے یہ سمجھے کہ اس کی نفقہ میرے اوپر لازم ہے، لہذا عمر نے سعدیہ کی نفقہ اپنے اوپر لیا، خرچ کرتا رہا، جبکہ شرعی طور پر سعدیہ کی نفقہ عمر پر واجب نہیں بلکہ زید پر واجب. جب مسئلہ معلوم کی صورت میں عمر اپنے خرچہ کیا مال کے لیے زید سے رجوع کر کے لے سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے. علامہ شبلی نے علماء حق کے کیا اختلاف ہے؟ علامہ شبلی نے سیرت النبی کے شروع میں جو رجال پر کلام کیا ہے اس سے کچھ انکار حدیث کی بو آئی. اردو میں تاریخ پر کوئی کتاب بتا دے. اصح السیر اردو کی اچھی کتاب ہے، یا تاریخ الخلفاء، یا تاریخ فرشتہ، یا گلزارستان فی تاریخ ہندوستان. اللہ آپ کے لوگوں برکت دے. حضرت موجود تبلیغ کے طریقے کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ نہیں، صحابہ کا نہیں. حضرت عمر جن اپنے انگوٹے پر لکھوایا تھا ناسح الموت، یا ناسح الموت نہیں، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا. کیا ہم نام سے انگوٹی پر لکھوا سکتے؟ لکھوا سکتے. اللہ آپ کو عزت برکت والی عمر نصیب کرے، ساتھ ساتھ آپ کو ہمارے بھائی انور شاہ اور اس ادارے کو حق کی تائید کے لیے ہمیشہ قائم رکھے، آمین. آج کل جگہ جگہ کھمبوں پر بدعتیوں نے اشتہار لگا جس میں شیطانی سوار اسلام میں دو عید ہے، تیسری عید کہاں سے آئی؟ جب آپ کو استلانی لکھتے، اللہ اس شخص کو سلامت ہے جس نے میلاد کے مہینے میں راتوں کو عید منائی. استلانی کون ہے؟ وہ پیغمبر کا کوئی بڑا بھائی ہے کیا؟ ہاں، کستلانی جیسے بہت سارے کستلان گئے. عید دو ہے، تین نہیں ہے، اور دو کی جگہ تین منانے والے پکے جھوٹے ہیں، کذاب و دجاجلہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہفتے میں جمعہ ایک ہے اور کوئی شخص دو دفعہ جمعہ منائے، جیسے وہ کذاب ہے، اس طرح میلاد کو عید کہنے والے بھی صحیح نہیں. اللہ رب العزت آپ کو، انور شاہ کو، احسن کو دنیا آخرت کی عزت عافیت، آمین آمین. جزاکم اللہ خیرا. مجھے یہ معلوم کرنے کہ میں اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے جاتا ہوں، کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ بہت جلدی بے عزت ہو جائیں گے. جو بازار کے رزق پر خوش ہو وہ عزت کو بیٹھے گا. ہماری مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن وعظ بیان کے لیے جب ممبر پر آتے ہیں تو باواز بلند السلام علیکم کہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی رات کے ممبر السلام علیکم. اللہ تعالیٰ دعا گو ہوں، اللہ آپ کی صحت، علم، عمل میں برکت، اور محمد انور شاہ یہ گلے کا مسئلہ ان کو بہترین صحت، آمین. بہت شکریہ عنایت. ہمارے محلے کے کنویں میں چوہا گر گیا تھا، اس کنویں کے پانی سے لوگوں نے وضو کیا اور اس پانی سے مسجد کا فرش بھی دھویا. لوگ کے وضو کے پانی سے یہ وہ تو چوہے کا علاج نہیں ہے. وہ بابا، چوہا ثابت نکلا ہے یا گل سڑ گیا؟ اگر گل سڑ گیا تو تین دن تین رات جو پانی استعمال ہوا ہے یا جو کپڑے دھلے ہیں وہ دوبارہ دھویا جائے، وہ نمازیں لٹائی جائے کہ سخلاص، اور پانی سارا نکالا جائے. کیا زمانے قدیم کے شیعہ حضرات جیسے عبدالرؤف عبدالرزاق سینائی نے صنعانی، سوات سے صنعانی، اہل حق میں سے تھے. جی ہاں، اہل حق امام بخاری کے استاد ہیں. تاریخ امم الملوک البدایہ والنہایہ کے اردو تراجم قابل اعتبار ہے. اگر کوئی شخص مسجد مدرسے کے لیے زمین پر قبضہ کر لے، اس کے بارے میں مسجد اور مدرسہ ہی مقصد ہے اور کوئی دکانداری نہیں، تو جن کا پلاٹ ہے وہ معاف کر دے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر لے. حضرت ابوبکر نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مارا. شان رسالت کی گستاخی بنی روایت کہاں تک مجھے معلوم نہیں، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. گستاخ رسول قتل کرنے کو دہشت گردی کہنا، اس کی مذمت کرنا ٹھیک ہے؟ گستاخ رسول تو واقعی واجب القتل، گستاخ رسول کیوں؟ میرے بھائی امیم کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ صحت، زندگی اور بہترین سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور انور شاہ کو اور احسن شاہ کو اچھا صحت اور تندرستی سے مالا مال فرمائے. حضرت میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور بدھ کے دن، ان کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. خداوند تعالیٰ ان کے حسنات قبول کرے، ان کے اور ہمارے سیئات معاف فرمائے. آپ کو اس عظیم سانحہ پر صبر و اجر دے. حضرت پوچھنے ایک نام کے ساتھ شاہ کا لفظ استعمال کر سکتے؟ نہ استعمال کرے تو بہتر. حضرت منیب کی صحت کی دعا کرے، ام منیب، اللہ صحت زندگی عطا فرمائے. حضرت میرے نانا کا آج آپریشن ہے، اللہ صحت زندگی عطا فرمائے. احمد کو دل کی شدید تکلیف ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جن دوستوں نے مجھے عجز کو یا محمد انور شاہ کو یا محمد احسن کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اللہ انہیں بھی اپنی اولاد کی خوشیاں، زندگی کی برکتیں، اعمال کے ثمرات عطا فرمائے. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ ان کو صحت شفا دے. جن کے ہاں مرحومین ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.